بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تفسير جزء عمّة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، التفسير كشرح قدر جاريه، سورة الأعلى في تفسير عن بيان كرهيته والآج كنا شستمه اس عظیم سورت کی آخری آیات کی تفسیر کے تعلق سے بات کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى. قد أفلح من تزكى، يقينا أسن فله باي جو پاک ہوا. وذكر اسم ربه فصلى، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحياة الدنيا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرة خير وأبقى، اور جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. ان هذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ پہلے صحیفوں میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے. یہ آخری آیات ہیں اس عظیم سورت کی. فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح مأخوذ من الفلاح. أفلح كلفظ جو ہے یہ فلاح سے لیا گیا ہے، فلاح یعنی کامیابی. والفلاح كلمة جامعة، اور فلاح ایک جامع کلمة ہے. وهو فلاح کامیابی کا معنی کیا ہے، نوٹ کر لیں، وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الفوز بالمطلوب، جس چیز کی طلب ہے اسے پا کر فائز ہو جانا. وہ نجات من المرہوب، اور جس چیز سے ڈر ہے اس سے بچ جانا، اس کو کہتے ہیں کامیابی. الفلاح، انسان ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی طلب میں رہتا ہے اور کسی نہ کسی چیز سے ڈرتا رہتا ہے. انسان کو جب اس کا مقصد، جب انسان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جس سے وہ ڈرتا ہے اس سے اسے نجات مل جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے. بچہ اگزام دیتا ہے، پاس ہونا چاہتا ہے اور فیل ہونے سے ڈرتا ہے. کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب پاس ہو جاتا ہے، یعنی فیل ہونے سے بچ جاتا ہے. اور اصل کامیابی صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے تو اس کی کامیابی بھی اس کے ساتھ فانی ہے. اصل کامیابی آخرت کی ہے، جنت کی ہے. تو مومن کو ہمیشہ جنت کا طلبگار رہنا چاہیے، جنت کا طلبگار ہونا چاہیے، اور جہنم سے ڈرنا چاہیے. جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لی ہے اس شخص نے، اور وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، هذا هو معنى الفلاح فهي كلمة جامعة لكل خير، یہ فلاح کا معنی ہے، اور یہ جامع کلمہ ہے ہر خیر کے لیے. دافعة لكل شر، اور ہر شر کو دفع کرنے کے لیے. یعنی جب آپ کوئی بھی خیر پا لیتے ہیں اور شر سے بچ جاتے ہیں تو یہ کامیابی. سب سے بڑا خیر جنت ہے، سب سے بڑا شر جہنم ہے. جو جنت میں داخل ہو گیا اور جہنم کے شر سے بچ گیا، وہ سب سے بڑا کامیاب اور ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے والا شخص ہے. فلاح کیسے ملتی ہے؟ فلاح کوئی لباس نہیں جو انسان پہن کر پا لیتا ہے، یا کوئی کھانا نہیں جو کھا کر حاصل کر لیتا ہے. فلاح کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ قد افلح، قد یقیناً. افلح، اس نے فلاح پا لی ہے. افلح فعل ماضی ہے، پا لیا اس نے فلاح، یعنی یہ شخص کامیاب ہو چکا ہے. کون ہے؟ اس کی ایک شرط ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. کیا ہے؟ قد افلح من تزکا. تزکیہ لازمی ہے فلاح کے لیے. جنت میں جانا ہے اور جہنم سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، تزکیہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ مَنْ تَزَكَّى مَأْخُوذَةٌ مِنَ التَّزْكِيَةِ وَهِيَ التَّطْهِيرُ. تزکا تزکیہ سے لیا گیا ہے، اور تزکیہ کہتے ہیں التطہیر، پاکیزگی کو. جب آپ کسی چیز کو پاک کر لیتے ہیں تو یعنی آپ نے اس چیز کا تزکیہ کر لیا ہے. تزکیہ پاک کرنے کو یا پاکیزگی کو کہتے ہیں. وَمِنْهُ سُمِّيَتْ الزَّكَاةُ زَكَاةً زَكَاةً، اور اسی سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا گیا ہے. زکوٰۃ کا زکوٰۃ کیوں نام رکھ دیا گیا ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ یعنی وہ مال جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم فقراء کو دیتے ہیں، مخصوص مال، جو مخصوص مال سے نکالنا، مخصوص لوگوں کے لیے جو فرض ہے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. اسے زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس مال سے سارے کے سارے مال کی پاکیزگی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے تو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ مستحقین کو پہنچا دیں، آپ کا مال پاک ہو جائے گا. اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، اگرچہ وہ حلال بھی کماتا، اس کا پھر بھی مال حلال نہیں ہے، اس کے مال میں ابھی بھی خرابی ہے، اس کے مال کا تزکیہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کا دل صاف نہیں ہے، اس کے دل میں پاکیزگی نہیں ہے. تو مال کو پاک اگر کرنا ہے تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ دینا پڑے گا. اس لیے زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ کہا گیا. ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے چلیں، الزکوٰۃ ذال سے اور الزکوٰۃ زا سے، دونوں میں فرق ہے. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، دونوں کو مکس کر لیتے ہیں. الزکوٰۃ یعنی قربانی، ذبح کرنا. تزکیہ، تزکیہ سے تزکیہ سے ہے. دیکھیں ایک حرف سے معنی بدل گیا. الزکوٰۃ تزکیہ، تزکیہ یعنی قربان کرنا، ذبح کرنا، جسے تزکیہ کہتے ہیں. اور تزکیہ پاکیزگی سے ہے، جو ہمارا اس وقت کا موضوع ہے. اس وقت شیخ صاحب فرماتے ہیں زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا گیا، لأنها تطهر الإنسان من الأخلاق الرذيلة، اخلاق البخل. اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا گیا کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کو پاک کر دیتی ہے برے اخلاق سے، جیسا کہ بخیلی کی بد اخلاقی، بخل بخیلی برے اخلاق ہے، یہ برے اخلاق میں سے ہے. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لے، یعنی زکوٰۃ. صدقہ سے مراد یہاں پہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ لے لے. کیوں؟ تاکہ تطہرہم بها، تاکہ آپ اس مال سے جو آپ نے لیا ہے ان سے ان کو پاک کر دیں. سبحان اللہ، تطہرہم وتزکیہم بها، پاک ہو جائے اور اس پاکیزگی کا حق ادا ہو جائے اس مال کو لینے سے، ان مالداروں سے جو جن کے مال جو ہے وہ نصاب تک پہنچ چکا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 3. اذن شیخ صاحب فرماتے ہیں تزکا یعنی تطہر، تزکا سے مراد تطہر، اس نے پاکیزگی حاصل کر لی. ظاہرۃ و باطنہ، یہ پاکیزگی دو طریقے سے ہوتی ہے، ظاہر کی پاکیزگی اور باطن کی پاکیزگی. یتزکا اولا من الشرک بنسبت لمعاملۃ اللہ، سب سے پہلے اگر پاک کرنا ہے تو اپنے آپ کو شرک سے پاک کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب معاملہ یہ بندہ طے کرتا ہے تو سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ توحید کا ہے. اور توحید پر عمل کرنے کے لیے لازم ہے کہ شرک سے پاکیزگی اختیار کی جائے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یتزکا اولا، سب سے پہلے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، تزکیہ حاصل کرنا ہے شرک سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے. کیسے پاکیزگی حاصل کرے گا شرک سے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں فیعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ تعالیٰ کی عبادت دین میں اخلاص کے ساتھ کرنے سے. یعنی دین پر عمل کرنا ہے, کوئی بھی عبادت کرنی ہے قولاً یا فعلاً, تو یہ عبادت, تو اس عبادت کا حقدار صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور یہ حق صرف ایک طریقے سے ممکن ہے کہ اس ہر عبادت کو صرف اللہ کے لیے صرف کرنا, اخلاص, اسے کہتے ہیں اخلاص, کہ عبادت کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لا یرائی ولا یسمع ولا یطلب جاہا ولا رئاسة فیما تعبد به اللہ عز وجل, نہ تو ریاکاری کے لیے اور نہ ہی لوگوں کو سنانے کے لیے, لوگوں کی داد لینے کے لیے, اور نہ ہی اپنے اس عمل یا اس عبادت سے لوگوں کی جاہ یا لوگوں کی شاباشی طلب کرنے کے لیے, ولا ریاستن, اور نہ ہی اسے کوئی اقتدار کی ضرورت ہے یا ریاست کی ضرورت ہے. تو اپنی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے, عمل صالح کرتے صرف اپنے رب کے لیے. وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِهَذَا وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ, اپنی ان اعمال سے یہ شخص جو تزکیہ کرنے والا ہے, شرک سے پاک ہونے والا ہے, اپنے سارے کے سارے اعمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بجا لاتا ہے اور آخرت کے لیے. تو سب سے پہلے تزکیہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کیسے ہوتا ہے؟ شرک سے پاک ہونا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, تزکی فی اتباع الرسول علیہ الصلاۃ والسلام, دوسرا تزکیہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تزکیہ کرنا ہے. وہ کیسے؟ بحیث لا یبتدعو فی شریعته لا بقلیل ولا کثیر, لا یبتدعو, کہاں پہ ہے؟ بحیث لا یبتدعو فی شریعت فی شریعته لا بقلیل ولا کثیر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ بدعت سے اجتناب کرنے سے اور بدعت سے پاک ہونے سے. جب تک بدعت سے پاکیزگی اختیار نہیں کی جاتی, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہی نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں توحید سے جب تک پاکیزگی حاصل نہیں کی جاتی, توحید ممکن نہیں ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اتباع میں تزکیہ چاہیے تو بدعت سے پاک ہونا پڑے گا اور اجتناب کرنا پڑے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, بدعت سے پاکیزگی کیسے ہوگی؟ کہ شریعت میں کسی چیز کو داخل نہیں کرنا بدعت نہیں کرنا, تھوڑی نہ زیادہ. یہ نہیں کہ تھوڑی چھوٹی بدعت ہے بڑی بدعت ہے, بدعت تو بدعت ہی ہوتی ہے, تھوڑے اعمال ہو یا زیادہ اعمال ہو, اگر دلیل نہیں ہے تو شریعت کا حصہ ہو نہیں سکتی, یہ بدعت ہے, تو اس سے اجتناب کرنا ہے اور اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. لا فی الاعتقاد ولا فی الاقوال ولا فی الافعال, نہ اعتقاد میں بدعت کرنی ہے, نہ اقوال میں اور نہ ہی افعال میں. عقیدہ کو بھی پاک کرنا ہے, اقوال کو بھی پاک کرنا ہے, اور افعال کو بھی پاک کرنا ہے, تو یہ تزکیہ ہوتا ہے. وهذا يعني التزكي بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام, شاسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تزکیہ کرنے کے تعلق سے, وهو اتباعه من غير ابتداع لا ينطبق تماما الا على الطريقة السلفية طريقة اهل السنة والجماعة. اس کو انڈر لائن کریں, بہت اہم بات ہے. شاسا فرماتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم تزکیہ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اس کا یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر تزکیہ ممکن نہیں ہے بدعت سے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنی ہے بغیر ابتداء کے. واضح ہے, اتباع تو ابتداء نہیں, ابتداء تو اتباع نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. شخص فرماتے ہیں یہ اس وقت تک منطبق نہیں ہو سکتا, یعنی اتباع پر عمل نہیں ہو سکتا مکمل طور پہ تماماً, الا على الطریقۃ السلفیہ, صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے سلفی طریقہ. بہت سارے طریقے ہیں نا، بہت سارے مناہج ہیں، بہت سارے راستے ہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی منہج ہے، جسے کہتے ہیں منہج السلفی، طریقت اہل سنت والجماعہ، اور اسے اہل سنت جماعت کا طریقہ بھی کہتے ہیں. یہ ایک ہی طریقہ ہے جس میں اتباع پر عمل کرنا ممکن ہے، اس کے علاوہ کسی طریقے میں بھی اتباع ممکن نہیں ہے، اس میں ابتداء ہو ہی جاتی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الذین یؤمنون بکل ما وصف اللہ بہ نفسہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الطریقۃ السلفیہ. پھر ایک شیخ صاحب ایک مثال دی ہے اسماء و صفات کے باب میں، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایمان میں سے اسماء و صفات پر بھی ایمان ہے، ہر اس صفت کا جو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بیان فرمایا ہے. علی الطریقۃ السلفیہ، دوسری مثال سلف طریقے کے مطابق تزکیہ ممکن ہے. الذین لا یبتدعون فی العبادات القولیۃ ولا فی العبادات الفعلیۃ شیئا فی دین اللہ، وہ جو عبادات میں بدعت نہیں کرتے، چاہے قولی ہوں یا عبادات فعلیہ ہوں، قولی فعلی عبادات ہوں اللہ تعالیٰ کے دین میں. تجدہم یتبعون ما جاء به الشرع، آپ ہمیشہ ان کو پائیں گے، یعنی سلفیوں کو، رسول الجماعت کے طریقے پر چلنے والوں کو آپ ہمیشہ پائیں گے کہ وہ جو کچھ شریعت میں موجود ہے اس کی اتباع کرتے ہوئے غیر شرعی کام سے دوری اختیار کرنے والے ہیں. خلافا لما يصنعه بعض مبتدعتی فی الاذکار المبتدعتی، ان کے خلاف جیسا کہ بعض بدعتی لوگ اذکار میں بدعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بدعتیں ایجاد کر کے بدع ذکر سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اما فی نوعها، یہ جو بدعت یا تو اذکار کے نوع میں، و اما فی کیفیت و صفتها، یا تو کیفیت اور صفت میں. نوعها، ایک نئی قسم ایجاد کر لیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ اللہ اللہ، یہ ذکر نیا ہے، ایک نئی قسم شامل کر دی ہے اذکار میں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ذکر ہے، نیا ہے، نوع کے اعتبار سے اسے شریعت کا حصہ بنا دیا، بلکہ بعض کے نزدیک یہ سب سے افضل ذکر ہے، نعوذ باللہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. واما فی کیفیتہ وصفتہا، یا کیفیت اور صفت میں ایجاد کر لیتے ہیں. درود پڑھنا ذکر ہے، درود پڑھا جاتا ہے مسنون طریقہ اذان کے بعد، آپ درود پڑھتے ہیں پھر ذکر مسنون پڑھتے ہیں. اہل بدعت نے اذان سے پہلے درود پڑھنا شروع کر دیا، بعض اہل بدعت نے. اب درود تو سنت ہے، درود کے الفاظ جو ہیں سنت ہے، لیکن جب اس کی کیفیت اور صفت میں تبدیلی کر لی ہے، اس کے وقت میں تبدیلی کر لی ہے، اذان سے پہلے کہنا شروع کر دیا ہے، تو قصور درود کا نہیں ہے، نہ ہی اذان کا ہے، قصور اس شخص کا ہے جس نے اس اذان کو، اس درود کو اذان سے پہلے مخصوص کر دیا ہے. سبحان اللہ، سنت درود اذان کے بعد ہے، بدعت یہی درود اذان سے پہلے ہے، یہ اتباع ہے اور یہ ابتداء ہے. سبحان اللہ. شخص فرمات واما فی ادائه کما يفعل بعض اصحاب الطرق من الصوفیه وغیرهم، یا ان اذکار کو ادا کرنے میں، معروف قصہ ہے سنن الدارمی میں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، ایک مرتبہ کوفہ کی ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ جمع ہیں اور ایک ان کا سردار بنا بیٹھا ہے، اور گٹھلیوں پہ وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، وہ پڑھتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ، پڑھو 100 مرتبہ الحمدللہ، پڑھتے ہیں 100 مرتبہ الحمدللہ. اب سبحان اللہ پڑھنا 100 مرتبہ یا الحمدللہ پڑھنا سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کیا اجتماعی طریقے سے اس طریقے سے جمع ہو کر ایک شخص پڑھتا ہے اس سے پیچھے پڑھنا، یا اجتماعی اس کو شکل دے کر ادا ان یا اس کی صفت میں تبدیلی پیدا کرنا، کیا سنت ہے؟ عجب بات دیکھے کہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، جیسے کہ اسی روایت میں آیا ہے، اسی اثر میں آیا ہے، عبد اللہ بن مسعود شدید غصے میں آتے ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں. اب ایک طرف صحابی ہیں، دوسری طرف یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے. اب صحابی منع فرما رہے ہیں، ان لوگوں میں ایک بھی صحابی نہیں ہے. عجب بات دیکھیں، سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں بیٹھے کہاں ہیں؟ کہاں پر بیٹھے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں. کر کیا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ. پھر بھی صحابی آتے ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں. آج اگر آپ کسی بدعتی کو منع کرو بدعت سے، کہتے ہیں یہ تو گستاخ رسول، درود نہیں پڑھنے دیتے، یہ نبی کا دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ اذان سے پہلے درود سے منع کرتے ہیں. تو کیا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ رسول ہیں؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ گستاخ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے ذکر سے منع کر رہے ہیں؟ ذکر سے منع نہیں کر رہے ہیں، ذکر کے اس غلط طریقے سے منع کر رہے ہیں. فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. منع کرتے ہیں. ان میں سے جو ان کا ایک شخص جو سردار تھا کہتا ہے ہم تو صرف خیر ہی چاہتے ہیں، ہم کون سے غلط کام کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں. سید اور مسعود کیا فرماتے ہیں؟ کتنی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں خیر کو پا نہیں سکتے. کتنی پیاری بات ہے، خیر کو چاہنے والے میں سے کتنی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں خیر کو پا نہیں سکتے. کیوں نہیں پا سکتے؟ کیونکہ بارک اللہ خیر کا راستہ نہیں اختیار کیا. آپ نے راستہ شر کا اختیار کیا ہوا ہے اور کہتے ہیں میں خیر تک پہنچوں گا، کیسے ممکن ہے؟ اگر خیر تک پہنچے تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اتباع ہے، خیر کے راستے کو اختیار کرنا ہی پڑے گا. پھر سر عبد المسعود بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، آپ سے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، اور تم لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے. دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو تم ہدایت کے راستے پر ہو یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے راستے پر. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ السلام کے صحابہ بھی زندہ ہیں ابھی، یعنی ابھی بہترین زمانہ ہے. صحابی تمہارے ساتھ کوئی بھی ایک صحابی نہیں ہے اور صحابہ بھی ابھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ابھی زیادہ دور گزرا نہیں ہے، وہی زمانہ ہے، برتن ٹوٹے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ زمانہ ابھی زیادہ لمبا نہیں ہوا، وہی بہترین وقت ہے. کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ بھی ابھی موجود ہیں اور تم نے یہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے. سبحان اللہ، ان سب کو مسجد سے نکال دیا. سبحان اللہ، آج کسی کو کہہ دیں کہ بھائی نصیحت کرتے ہیں صرف، بھائی آپ نماز سے پھر جو آپ نیت زور سے پڑھ رہے ہیں نا، یہ سنت کے خلاف ہے، سنت نہیں. نصیحت پیار سے کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑے آگے اللہ کے گھر میں فطرہ پیدا کرنے والے، اگرچہ آپ نے بڑے ادب میں پیار سے سمجھایا، آپ کے سارے بیچارہ کھڑا ہے، امام نے تکبیر تحریم پڑھ لیا، اب امام سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ بیچارہ لگا ہوئے نیت پڑھنے، نیت کرتا ہوں 4 نماز فرض کی، امام کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے، لمبی نیت پڑھ رہا ہے. اللہ کے بندے، امام نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیے، کیوں اپنے آپ کو تکبیر تحریم سے محروم کرتے ہو؟ بس دیر ہو جائے تو وہ جو اصل جو اجر تکبیر تحریم کو پانے کا، آپ کو پتہ ہے فرض نماز میں تکبیر تحریم کو پانے کا الگ سے اجر ہے، کہ نماز اپنے شروع میں جو دیر سے آتے ہیں ان کا اجر میں کمی ہو جاتی ہے. یہ بیچارہ پہلے سے بیٹھا ہے، لیکن اس بدعت پہ عمل کرتے ہوئے نیت اپنی زبان سے پڑھنے کی وجہ سے تکبیر تحریم پانے کا جو اجر وہ کھو دیا اور بدعت میں مبتلا ہو گیا. منع کرتے ہیں تو الٹا ناراض ہو کے کہتے ہیں یہ ہمیں خیر سے روکتے ہیں. واللہ خیر سے نہیں روکتے، ہم بدعت کے شر سے روکنا چاہتے ہیں. اور اگر روکنا ہے تو ادب کے دائرے میں پیار سے سمجھائے لوگوں کو، غصہ نہیں کرنا، لوگ بیچارے جاہل ہیں، ان میں سے اکثر خیر کو چاہتے بھی ہیں، سچ بات ہے. تو ہماری سختی سے اور ہمارے غصے سے وہ الٹا اور بدعت میں مضبوط ہو جاتے ہیں، ضد میں آ کے وہ سمجھتے ہیں بس اب ضد بازی ہے، یہ منع کریں ہم اندھا نہیں ہوں گے. سبحان اللہ، الغرض راوی کہتے ہیں اسی روایت میں کہ جب سیدنا علی کے خلاف خوارج نکلے تھے اور میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا, تو جو اس وقت اس مسجد میں یہ بدعتی ذکر کر رہے تھے وہ سارے کے سارے خوارج کے ساتھ تھے, ان میں سے ایک بھی صحابہ کے ساتھ نہیں تھا. انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ اس روایت کے آخر میں راوی کہتا ہے. عجب بات دیکھیں آپ, بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی تو بدعت ہے, اسے شیخ صاحب نے کیا فرق, قلیل ولا کثیر, چھوٹی بڑی نہیں ہوتی, کم زیادہ کی بات نہیں ہوتی, بدعت بدعت ہی ہوتی ہے. وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار, کل سے کیا مراد ہے, بعض ہو سکتا ہے, کل سے مراد کل ہی ہے. ابھی کون سی زبان ہے کل بعض کیسے ہو گئے, کسی زبان میں کل کا معنی بعض ہو سکتا ہے؟ تضاد دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے, اور یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے. سبحان اللہ, یعنی بعض بدعتیں ایسی ہیں جس میں خیر ہے, کیسے خیر ہے, کیسے ممکن ہے؟ دیکھ لیں, جیسے یہ کہ چھوٹی سی بدعت تو تھی, اللہ کا ذکر تو کیا تھا, انجام کیا نکلا, آج صحابی کی نصیحت نہیں قبول کی سر عبداللہ بن مسعود عنہ کی. اب جانے سے عبداللہ بن مسعود کی وفات کب ہوئی, سن کب وفات ہوئی, 32 ہجری, 32 ہجری کو. اور یہ جنگ کب ہوئی, سیدنا علی کو کب خلافت ملی, 36 ہجری میں غالباً, 36 سے 40 تک, 40 ہجری تک. سبحان اللہ, سید عبداللہ مسعود منع کرتے کرتے وفات پا گئے. اب جو اس وقت اس نصیحت کو جنہوں نے سنی تھی قبول نہیں کیا اور بدعت میں ڈوبے رہے, نتیجہ کیا نکلا, خوارج کے ساتھ خوارج کے صف میں کھڑے ہو کر سیدنا علی اور صحابہ, اب مزے کی بات دیکھیں, ان خوارج کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں. سید عبداللہ بن عباس جاتے ہیں نصیحت کے لیے, جاتے کیا فرماتے ہیں, میں کہاں سے آ رہا ہوں, جئتکم من عندی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کہاں سے آیا ہوں, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے آیا ہوں, اور تم میں سے اور تم میں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. وَلَيْسَ فِيكُم مِّنْهُمْ أَحَدٌ, سبحان, نہ تو اس مسجد میں بدعی ذکر کرتے ہوئے ایک صحابی موجود تھا, اور نہ ہی ان خوارج کے صف میں ایک بھی صحابی موجود ہے. بدعت کی ابتدا ہمیشہ چھوٹے سے شرارے سے ہوتی ہے, لیکن لوگوں کو تب پتہ چلتا ہے جب اس بدعت کی آگ کے لپیٹ میں بہت سے لوگ بھی ڈوب جل جاتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض, شیخ صاحب فرماتے ہیں تزکیے کی ہم بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حق میں شرک سے پاکیزگی اختیار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بدعت سے پاکیزگی اختیار کرنی ہے. اور شیخ صاحب فرماتے جیسا کہ بعض صوفی طریقوں والے, الطرق الصوفی, اصحاب الطرق الصوفیہ, یہی کام کرتے ہیں کہ نہیں, صوفیت بدعت پر قائم ہے, میرے بھائی یاد رکھنا, تصوف ہے تو بدعت ہے, کوئی سنی تصوف نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. بعض وہ کہتے ہیں کہ یہ صوفی سلفی ہے, سبحان اللہ, آگ اور پانی کو ملا کے کہتے ہیں صوفی سلفی, کیسے ہو سکتا ہے بھائی صوفی سلفی, واللہ ہی کہتے ہیں, ایک نئی ٹرم نکلی ہے, صوفی سلفی ہے, اخوانی سلفی ہے, قطبی سلفی ہے, سبحان اللہ. متضادات کو, دن اور رات کو دونوں ملا کے کہتے ہیں کہ دن رات ہے, ایک وقت ہو سکتا ہے, ممکن ہے, کیسے ممکن ہے, یا صوفی یا سلفی ہے. وہ کہتے اس لیے سلفی ہے کیونکہ وہ قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے, لوگوں کو قرآن سنت کی طرف بلاتا ہے. تو صوفی کیا تورات انجیل کی طرف بلاتے ہیں, کس کی طرف بلاتے ہیں, وہ بھی تو قرآن سنت کی باتیں تو کرتے ہیں, سبحان اللہ, یہ کون سی بات ہے. سلفی وہ نہیں جو صرف قرآن سنت کی بات کرتا رہے, سلفیت ایک منہج ہے, قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کا نام ہے, وہ راستہ ہے جس میں قرآن سنت صحیح سمجھا جاتا ہے. صحیح کس نے سمجھا ہے, صحابہ اور سلف نے, اسے تو سلفی کا ہی کہتے ہیں. ان کے تصوف میں کوئی بھی ایک سمجھ صحابہ کے مطابق ہے تو مجھے دکھائے, کون سا صحابی صوفی تھا, ایک نام بتا سکتے ہیں, کوئی صحابی صوفی تھا, کوئی تابعی صوفی تھا, امام ابو حنیفہ صوفی تھا, چار امام میں سے کوئی صوفی تھا, سبحان اللہ. ان للہ وانا الیہ راجعون. ایک اور بھی اہم بات یہ سمجھ لیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں مختلف جماعتوں کا رد کرنے والے جو ہیں وہ صرف ایک ٹولہ ہے, شیخ ربیع ہیں, اور شیخ ربیع جیسے بعض علماء ہیں جن کا صرف ٹارگٹ لوگوں کی جرح کرنا ہے بس, اور بعض علماء متساہلین ہیں یا متوسطین ہیں، دیکھیے بعض طالب پتہ نہیں کیسے طالب علم، کہاں سے انہوں نے بڑا علم حاصل کر لیا، اب علماء کی یہ یوں تصنیف کرتے ہیں، یہ عالم کہاں پہ، یہ عالم کہاں پہ. وہ کہتے ہیں شیخ بن عثیمین، شیخ بن باز جو ہیں تھوڑے متساہل تھے، اور شیخ صالح فضل متوسط ہیں. اچھا، شیخ بن عثیمین متساہل ہیں، نہیں سنا شیخ صاحب کے رد، نام لے کے بھی رد کیا. شیخ بن باز بھی متساہل کہتے ہیں، متساہل تھے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. وہی نیم حکیم خطرہ جان، وہی بات ہے، نہ تو علم پورا حاصل کیا ہے، ابھی طالب علم کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، اور علماء کی تصنیف بھی ہو چکی ہے. یہ بڑا عالم ہے، چھوٹا عالم ہے، یہ عالم جرح تعدیل کے لائق ہے یا لائق نہیں، یہ نالائق عالم ہے. جرح تعدیل اس کا کام ہے، اس کا کام ہے، اس کو سنو، اس کو مت سنو. یہ کہاں سے باتیں آ گئی. شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر کے، قرآن کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، طرق و صوفیہ کا لفظ آیا کہ نہیں آیا، صوفی سے یہاں پہ خبردار کر رہے کہ نہیں کر رہے، اور غلطی بیان کر رہے کہ نہیں کر رہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں کذالک یتزکا بنسبت المعاملۃ الخلق، تیسرے قسم کا تزکیہ جو ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی تزکیہ کرنا ہے. کیسے؟ بحیث یطہر قلبہ، اپنے دل کو پاک کرنے سے، کس چیز سے؟ من الغل والحقد علی اخوان المسلمین، دل میں تنگی یا بغض و نفرت اپنے مسلمان بھائیوں سے پاک کرنا. دل کی جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں، اس سے مسلمانوں کے حق میں اسے دل کو پاک کرنا ہے. فتجده دائما طاهر القلب، تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے اس شخص کو جس نے لوگوں کے حق میں تزکیہ کیا ہوا ہے، ہمیشہ اسے پاؤ گے پاک دل والا شخص. یحب لاخوانه ما یحب لنفسه، وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. لا يرضى لاحد ان يمسه سوء، وہ کسی مسلمان کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اور اس پہ راضی نہیں ہوتا. بل يود ان جميع الناس سالمون من كل شر، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ، سارے مسلمان جو ہیں وہ ہر شر سے محفوظ رہیں. موفقون لکل خیر، ہر خیر کی توفیق انہیں ملے. فمن تزکا، شیخ صاحب فرماتے ہیں ای من تطہر ظاہرہ و باطنہ، فمن تزکا قد افلح من تزکا کی بات ہم کر رہے ہیں. تزکا، شیخ صاحب فرماتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن، جس نے ظاہر و باطن کو پاک کیا ہے. فتطہر باطنہ من الشرک باللہ عز و جل ومن الشك ومن النفاق ومن العداوة والمسلم والبغضاء وغير ذلك مما يجب أن يطهر قلبه منه. پانچ چیزوں کا ذکر ہے جن چیزوں کو، جن چیزوں سے دل کو پاک کرنا ہے. باطن کے پاکیزگی کی بات کر رہے ہیں. پانچ چیزوں کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہو، اس جیسے ہر وہ چیز جو دل کے اندر ناپاکی ہوتی ہے، شرک، شک، نفاق، اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اور نفرت، یہ پانچ چیزیں ہیں دل کو پاک کرنا ہے. حسد ہے، اور بھی جو دل کی بیماریاں ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ان سب سے دل کو پاک کرنا ہے، یہ باطن کی پاکیزگی ہے. ٹھیک ہے. وتطهر ظاهره من اطلاق لسانه وجوارحه في العدوان على عباد الله عز وجل، اور اپنے ظاہر کو پاک کرنا ہے، یعنی اپنی زبان اور اپنے جسم کو پاک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر عدوان سے. فلا يغتاب احدا ولا ينوم على احد ولا يسب احدا، تو نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی پر چغل خوری کرتا ہے، اور نہ ہی کسی کو گالی دیتا ہے. ولا يعتدي على احد بضرب او جحد مال او غیر ذلك، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کسی پہ ظلم کرتا ہے، اعتداء کرتا ہے مارنے سے، یا اس کا مال چھیننے سے، یا مال چھین کر اس کو جھٹلانے سے، یا مال لے کر اسے جھٹلانے سے، او غیر ذلك، یا اس کے علاوہ. فالتزکی کلمۃ عامۃ تشمل التطہر من کل درن ظاہر او باطن. فالتزکی کا کلمہ جو ہے پاکیزگی اختیار کرنا، ایسا عام اور شامل کلمہ ہے جس میں ہر کدورت سے ظاہر اور باطن کو پاک کرنا ہے. فصارت تزکیۃ لها ثلاث متعلقات, تو اس سے یہ ثابت ہو کہ تزکیہ کے تین متعلقات ہیں, یعنی تزکیہ کا تعلق تین چیزوں سے ہے. الاول فی حق اللہ, الاول فی حق اللہ, سب سے پہلا تزکیہ کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے. والثانی فی حق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ وسلم کے حق میں. والثالث فی حق عامۃ الناس, اور تیسرا عام لوگوں کے حق میں. فی حق اللہ تعالی یتزکى من الشرك فیعبد اللہ تعالی مخلصا له الدین, اللہ تعالیٰ کے حق میں تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اپنی عبادت کو شرک سے پاک کرنے سے, اللہ تعالیٰ کے دین میں اخلاص کرنے سے. فی حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتزکى من ابتداء فیعبد اللہ علی مقتضى شریعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العقیدۃ والقول والعمل, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ بدعت سے تزکیہ اور پاکیزگی اختیار کرنے سے. کیسے ہوتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شریعت کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے شریعت کے مطابق, عقیدے میں, قول میں اور عمل میں. تیسرے نمبر پہ فی معاملۃ الناس, لوگوں کے تعلق سے تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ یتزکى من الغل والحقد والعداوۃ والبغضاء, غل حقد اور عداوۃ والبغضاء سے تزکیہ کرنا ہے. وکل ما یجلب العداوۃ والبغضاء بین المسلمین, اور ہر وہ چیز جس سے اور ہر اس چیز سے پاکیزگی حاصل کرنی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے آپس میں بغض و نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. یتجنبہ, ان سب سے اجتناب کرنا. ویفعل کل ما فیہ مودۃ والمحبۃ, اور ہر اس چیز پہ عمل کرنا جس میں مسلمانوں کے بیچ میں محبت پیدا ہوتی ہے. ومن ذالک, اور اس میں سے افشاء السلام, سلام کو عام کرنا, السلام علیکم کہنا, سلام سے مراد السلام علیکم کہنا, یہ سلام. افشاء السلام یعنی اسے عام کرنا ہے. عام کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے, چاہے آپ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو, مطلب افشاء السلام, مخصوص لوگوں کی حد تک نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام, سلام کے متعلق, سلام جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا, تم جنت میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو. صحیح مسلم کی روایت میں لفظ لا تدخلون, یہاں پر فٹ پر صحیح مسلم لکھا ہوا ہے, صحیح مسلم میں لا تدخلون نون کے ساتھ ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ لا تدخلوا لا جازمہ ہے, لا تدخلون لا نافیہ ہے, یہ فرق ہے, ٹھیک ہے نا, لا جزم کے ساتھ. اچھا, باقی روایات ترمذی میں, ابو داود میں, مسند احمد میں یہ لفظ لا تدخلوا بغیر نون کے ہے, لیکن مسلم کو فٹ پر مسلم سے مسلم کا لکھا ہوا ہے تو سے مسلم میں جو لفظ ہے لا تدخلون نون کے ساتھ ہے. لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا, تم ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو. ولا تؤمنوا حتى تحابوا, اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس محبت نہ کر لو. اہم بات سنے ذرا, جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا, جنت داخل ہونے کے لیے بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے, ارکان ایمان. حتى تؤمنوا باللہ ورسوله باللہ وملائکته وکتب ورسله واليوم الاخر وبالقدر خیر وشر, یہ چھ ارکان ایمان کے. جنت نہیں جنت میں داخل ہو جب تک کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو. ولا تؤمنوا حتى تحابوا, اور اس وقت تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہو. یار ایمان تو لے کے آئے ہیں ان چھ چیزوں پہ, نہیں ابھی ایمان ناقص ہے, اس وقت تمہارے ایمان کامل نہیں ہو جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہو. اللہ اکبر. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحببتم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں, اگر تم اس پہ عمل کر لو تو تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے. کتنی مشکل چیز ہے. افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو عام کر دو. اللہ اکبر. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالسلام من اقوى الاسباب التي تجلب المحبه والموده بين المسلمين, سلام سب سے بڑا سبب ہے, سب سے قوی سبب ہے جس سے مسلمانوں کے بیچ میں محبت اور مودت پیدا ہوتی ہے. وهذا شيء مشاهد, اور یہ بات بالکل مشاہد ہے, یعنی مشاہدے سے ہم دیکھتے بھی ہیں. مثال کے طور پہ لو مر بک رجل ولم يسلم عليك, اگر کوئی شخص تمہارے قریب سے تمہارے سامنے گزرتا ہے تمہیں سلام نہیں کہتا ہے, صار في نفسك شيء, تو تمہارے نفس میں اس کے خلاف کوئی بات ضرور پیدا ہو جاتی ہے, ارے اس نے سلام کیوں نہیں کیا, ناراض ہے, کیا وجہ ہے, کئی سوالات ذہن میں گھومتے ہیں. وہ ادھر تسلم علیہ, اگر چیزیں اگر ذہن میں گھومتی بھی ہیں لیکن دل میں کچھ نہ کچھ پیدا ہو جاتا ہے, اسے سلام نہیں کیا کوئی بات ہے, تو شیطان خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ بھی کرتا تو اپنا کام کر دیتا ہے, تو تھوڑی سی دوری ہو جاتی ہے کہ نہیں, نہ چاہ کے تھوڑی سی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ تُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَنْتَ صَارَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٍ, اور اگر آپ کسی شخص آپ کے کسی شخص سے گزر ہوتا ہے اور آپ اسے سلام نہیں کہتے تو اس کے نفس میں کچھ نہ کچھ آپ کے خلاف پیدا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ آپ کو کسی جاننے والا ہے, آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں, اس کو گزر ہوتا ہے, دیکھتا ہے, چلا جاتا ہے, کیا دل میں بات پیدا ہوتی ہے کہ نہیں, ارے اس نے سلام کیوں نہیں کیا, اس نے دیکھا بھی ہے, یہ نہیں کہ انجانے میں چلا گیا ہے, کوئی بات ضرور, بس یہ کوئی بات ضرور ہے نا, یہ مصیبت ہے, کوئی بات ضرور ہے. سبحان اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن لو سلمت علیہ, لیکن اگر آپ نے اسے سلام کیا, او سلم علیک, یا اس نے آپ کو سلام کیا, صار هذا كالرباط بینکما, تو یہ آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جیسے بانڈ ہوتا ہے, رباط ہوتا ہے, ویسے ہو جاتا ہے, یوجب مودت والمحبہ, جس سے مودت اور محبت واجب ہو جاتی ہے. وقد قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام, و یقین اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فی السلام, سلام کے تعلق سے, وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف, اور تم سلام کہو ہر اس شخص کو جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. تو سلام افشاء السلام کیسے ہوتا ہے, اس حدیث کیا حدیث میں, ہر مسلمان کو سلام کہنا ہے, چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو, اور یہ متفق علیہ روایت ہے. واکثر الناس اليوم اذا سلم يسلم على من يعرف, شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, اور اکثر لوگ آج صرف اگر سلام کرتے تو صرف اسے سلام کرتے ہیں جسے وہ پہچانتے ہیں, واما من لا يعرفه فلا يسلم عليه, اور جس کو وہ نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کرتا. وهذا غلط, یہ غلط ہے, لانك اذا سلمت على من تعرف لم يكن السلام خالصا لله, بڑی اہم بات انڈر لائن کر لیں, کیونکہ اگر آپ نے صرف اس شخص کو سلام کیا جسے آپ پہچانتے ہیں تو آپ کے سلام اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہوگا. ہم سلام کیوں کرتے ہیں, اللہ کے لیے کرتے ہیں نا, سبحان اللہ, دعا ہے, السلام علیکم تو پر سلامتی ہو, دعا ہے, اور جامع دعا ہے, دین کی سلامتی ہے, دنیا کی سلامتی ہے, صحت کی سلامتی ہے, مال کی سلامتی ہے, اولاد کی سلامتی ہے, ہر اعتبار سے سلامتی ہے, کیونکہ السلام میں الف لام جن سے ہر قسم کی تم پر سلامتی ہو. کتنی پیاری دعا ہے, دیکھ ہم کہتے ہیں السلام علیکم, کیا ایمان ہمارے ذہن میں گھومتا ہے کبھی اس نیت سے ہم سلام کرتے ہیں؟ اچھا جو سن رہا ہے کیا اس کی نیت میں کبھی یہ معنی گھومتا ہے کہ ہر طریقے کی سلامتی ہو تجھ پر, اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے سلام سے محبت کیوں بڑھتی ہے, اس لیے کہ یہ شخص جو تمہیں سلام کہہ رہا ہے ایک سنت پہ عمل کر رہا ہے, اور پھر آپ کا اتنی بڑا خیر خواہ ہے کہ آپ کو دنیا اور آخرت کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہے. یاد ہے سلامتی دنیا کی نہیں, دنیا اور آخرت کی سلامتی. سبحان اللہ, تو جو نہیں سلام کرتا یا صرف اس کو کرتے جسے وہ پہچانتا ہے, تو اللہ کے لیے سلام ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے, تاکہ صرف اسی سے محبت بنی رہے, باقی مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہو اسے, اس کو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. سبحان اللہ, اس کے مطلب نہیں, اگر فائدہ ہے تو پھر اس کو بھی سلام کرنا چھوڑ دیں جس کو تم پہچانتے ہو, بعض لوگ الٹے چلتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو سلام کرو. شیخ صاحب فرماتے ہیں سلم علی من عرفت ومن لم تعرف من المسلمین, ہر مسلمان کو سلام کرو چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو, حتى تنال بذلك محبة المسلمين بعضهم لبعض, تاکہ تم مسلمانوں کے آپس میں محبت کو پالو. وہ تمام الایمانی, اور جس سے امام تمام ہوتا ہے, ایک محبت بڑھتی ہے پھر ایمان بھی تمام ہوتا ہے. وہ نہایت ہو, اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دخول الجنتی جعلنا اللہ من اہلها, اور انجام جنت میں داخل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں سے, جو اہل جنت میں سے بنا دے. آمین رب العالمین. یہاں تک کافی, اگلے درس میں انشاءاللہ سورت کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. ابھی تک صرف ایک آیت کی ہم نے تفسیر کی, قد افلح من تزکا, اور یہ سارے معنی جو تزکا میں ہیں. فلاح کیا ہے, تزکیہ کیسے ہوتا ہے, یہ یاد کرنا ہے. بہت اہم باتیں ہوئی ہیں. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں ان دو لفظوں کو, اس چھوٹی سی آیت کریمہ کو, اس عظیم آیت کو بڑے پیارے انداز سے, بعض ایسے معنی جو ذہن میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے شاید. تزکیہ میں دل کا تزکیہ ہے, زبان کا تزکیہ ہے, اور اپنے پورے جسم کا تزکیہ ہے, جس میں شرک سب سے پہلے ہے. اور کئی لوگ تفسیر کرتے ہیں, دیکھ لیں سورہ کے کئی لوگوں نے تفسیر کی ہے, تزکیہ کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن شہوات سے تزکیہ کی بات کرتے ہیں, نافرمانی سے تزکیہ کی بات کرتے ہیں, سود سے تزکیہ کی بات کرتے ہیں, زناکار بدکار سے تزکیہ کی بات کرتے ہیں. واللہ بہت کم لوگ شرک کی تزکیہ سے بات کرتے ہیں, کہ شرک سے, بدعت سے تزکیہ. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خود یا شرک میں ڈوبے ہوتے ہیں یا بدعت میں ڈوبے ہوتے ہیں, تو کہاں پھر ان کو یہ معنی نظر آتے ہیں. اس لیے یہی گزارش ہے سب بھائیوں سے, بہنوں سے بھی, تفسیر اگر پڑھنی ہے تو سلف علماء سے پڑھیں. وہ علماء جنہیں زندگی ساری سلفیت, یا تو علم حاصل کرتے رہیں یا اس کی تعلیم دیتے رہیں, یہ وہ زندگی گزری ہے. واللہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھیں, شیخ ابن باز کو دیکھ لیں, علامہ البانی کو دیکھ لیں, شیخ ابن الہادی الوادعی کو دیکھ لیں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, شیخ ربیع المدخلی کو دیکھ لیں, شیخ عبید الجابری کو دیکھ لیں, شیخ محسن عباد البدر کو دیکھ لیں. یہ وہ حفظہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی ساری صرف یہ, جب یعنی جب سے انہوں نے میرا خیال ہے علم میں قدم رکھا ہے, سلفیت کی تعلیم دیتے رہے شروع سے. اب شیخ ربیع کی عمر تقریباً 84 سال سے زیادہ ہے. شیخ عبید سے پرسوں بات ہوئی ہے, باتوں میں پوچھا, کہتے ہیں میری عمر 80 سال ہے. عمر دیکھیں کی حفظہم اللہ. شیخ عبد الصحاب بدر کی عمر بھی 70 سال سے زیادہ ہے. میرے بھائی یہ علماء ہیں. آج کوئی بھی شخص, تعجب کی بات ہے, پھر کمپیئر کرتے ہیں بعض ایسے لوگوں سے جو خود تفسیر میں کمزور ہیں. واللہ کوئی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے منع کیا ہے, ڈاکٹر فرحت حاج بھی تفسیر نہیں پڑھنی ہے کہ اسے استفادہ حاصل نہ کریں, آپ تو بس سختی کرتے ہیں اسے. اللہ کے بندے کیا سختی کرتے ہیں, وقت جو ہمارے پاس وقت ہے نا, واللہ بہت کم ہے, پہلے سے بہت کم ہے. آپ کے پاس دو کتابیں, ایک یہ کتاب ہے شیخ عظیم رحمہ اللہ کی, یہ کتاب ہے, دوسری کوئی اور کتاب ہے. کوئی سید قطب کی تفسیر کی بات کرتا ہے, کہتے ہیں کیا کمال کی تفسیر لکھی سید قطب نے. وہ بھائی سید قطب لا تو عالم ہے, سلف دور کی بات, عالم ہی نہیں ہے, ایک ادیب ہے, اس نے اپنے ادب کو لکھ دیا, اس ادب میں تکفیر بھی شامل کر دی ہے, وحدت الوجود بھی شامل کر دی ہے, کئی مصیبتیں, انبیاء کے گستاخی اور کئی مصیبتیں اس میں شامل کر دی ہے. واللہ تعجب کی بات ہے, بعض ابھی بھی دفاع کرتے ہیں, کہتے ہیں پڑھو کیا جاتا ہے, موجودگی کی تفسیر پڑھ لو کیا جاتا ہے. ابھی کسی نے سوال بھیجا کہ ڈاکٹر سرار احمد کی تفسیر میں جو ہے ایک ایسی بات ہم نے سنی ہے جو سلف علماء کے خلاف ہے. تو بھائی کیوں سنتے ہو پھر, آپ کو پتہ بھی ہے کہ سلف علماء کے خلاف ہے, اور جو صحیح تفسیر علماء کے اس کے خلاف ہے. یعنی جو مشہور معروف آیت جس کا کئی مرتبہ ہم نے ترجمہ بھی کیا ہے اور علماء کے اقوال بھی پیش کیے ہیں, سورۃ النور آیت نمبر 55 میں, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات الى آخر الآیہ, جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, تین چیزوں کا وعدہ ہے, اس کے لیے ایک شرط رکھی ہے, وعدہ خلافت کے قیام کا, وعدہ ہے دین کی تمکین کا, اور وعدہ امن و امان کا. وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس سے وعدہ ہے؟ مومنوں سے. وعدہ دو طرف ہوتا ہے نا, ایک وعدہ کرنے والا اور جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ تین چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, سبحان اللہ, صرف میری عبادت, میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر سرار احمد اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب تک خلافت قائم نہیں ہوگی شرک کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. تو خلافت آئے گی پھر شرک جائے گا, یہ نہیں کہ شرک جائے گا پھر خلافت آئے گی, الٹا چلتے ہیں نا, میں نے کہا الٹے چلتے ہیں. اللہ نے وعدہ کس چیز کا کیا ہے؟ کہ خلافت بھی عطا فرمائے گا, دین کا قیام بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا, دین کا قیام بھی ہوگا, اور امن و امان کی حالت بھی واپس آئے گی، بد امنی ختم ہو جائے گی. یعبدون لا یشرکون بی شیئا، واضح الفاظ ہے، واللہ واضح الفاظ ہے. ابن طبری کی تفسیر دیکھ لیں، ابن کثیر تفسیر دیکھ لیں، شیخ ابن باز کی تفسیر دیکھ لیں، شیخ ابن عثیمین کی تفسیر دیکھ لیں، علامہ البانی نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا، شیخ ابن ہادی الوادی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، شیخ ربیع کو دیکھ لیں، شیخ عبید کو دیکھ لیں، شیخ صحبہ البدر کو دیکھ لیں، اور دیگر صنف علماء کو دیکھ، انہوں نے کیا کہا. اور ایک شخص آ کے جو خود ادیب ہے، سید قطب نے اپنی اس میں باتیں کی، مودودی صاحب نے خود صحافی تھا بعد میں علم حاصل کیا، اپنی بات کی ہے، ڈاکٹر سرار احمد اپنی تنظیم اسلامی کے لیے اپنے، دیکھیں جو لوگ بھی تفسیر کرتے ہیں. ایک اہم بات سن لیں، عجب بات یہ ہے کہ ایک ہی قرآن ہے ہمارا، قرآن ایک ہی ہے، مسلمان کتنے قرآن ہیں، ایک ہی ہے، ایک رب ہے، ایک رسول ہے، ایک قرآن، ہمیشہ یہی سنتے ہیں نا، وہ حق ہے. لیکن عجب بات ہے اس قرآن مجید کو روافض بھی دلیل بناتے ہیں، امہات مؤمنین کو گالیاں دیتے ہیں، قرآن کو دلیل بناتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، قرآن کو دلیل بناتے ہیں، نعوذ باللہ، لعنتیں بھیجتے ہیں کہ قرآن مجید میں دلیل موجود ہے. کیا قرآن مجید میں دلیل موجود ہے؟ یہ سبحان اللہ. اور ہر بندہ صرف اپنی جو اس کی فہم ہے یا جو اس کا فکر ہے، اس کے منہج ہے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لے کے اپنی تفسیر لکھ دیتا ہے، اور الفاظ تعبیر کر کے اپنی مرضی کی تفسیر بتا دیتا ہے. اور لوگوں کو ہجوم ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار دیکھیں اگر غلط ہوتا تو لاکھوں لوگوں نے سنا ہے، ہزاروں لوگ سنتے ہیں. سبحان اللہ، کس نے کہا کہ حق کا معیار لاکھوں لوگ ہیں یا ہزاروں لوگ یا تعداد ہے، کس نے کہا؟ سبحان اللہ. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. یہ کثرت ہے، ناشکرے ہیں، بے ایمان ہیں، جاہل ہیں، بے علم ہیں، یہ کثرت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ علماء ہیں، تھوڑا سا علم حاصل کر لیں بے شک، لیکن صحیح علم حاصل کریں. ہم سے علم کا مطالبہ یہ نہیں کہ کتنی کتابیں پڑھ کے آئے ہو، قبر میں کس کتاب کے بارے میں سوال آئے گا بتائیں مجھے، فضائل اعمال کے بارے میں سوال ہوگا یا مودودی کی تفسیر کے بارے میں سوال ہوگا، سے قطبی کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ تین سوال ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ سوال ہے. اور پتہ ہے کب پڑھے جاتے ہیں اس ملک میں؟ پرائمری کلاس ون میں، کلاس ون میں یہ تین سوال کو جواب پڑھے جاتے ہیں. واللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی، سارے کے سارے علماء جتنے بھی علم حاصل کر چکے ہیں، ساری ڈگری یہیں پر رہ جائیں گی آپ کے ساتھ، بتا کیا جائے گا؟ یہی علم جائے گا، من ربک، ما دینک، من نبیک. واللہ اگر اس میں غلطی ہو گئی ہے تو کسی اور علم میں کوئی خیر باقی نہیں. واللہ ابھی سانسیں جاری ہیں، ابھی اپنے آپ کو دیکھ لیں. بعض لوگوں کہتے ہیں میں نے تفسیر بن کثیر پڑھی ہے، میں نے تفسیر پتہ نہیں کون سی پڑھی ہے، تین چار کتابیں تفسیر پڑھی ہے، ابھی تک اس کو پتہ نہیں ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے یا سنت ہے. کیا تفسیر پڑھی ہے، پڑھا کیا ہے ابھی تک؟ ایک شخص مجھے پہلے بتایا، مجھے بھی لگا 40 سال تبلیغ میں لگا دیا، 40 سال زندگی ہوتی ہے، 40 سال زندگی کی، 70 سال کی اس کو عمر تھی. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہتے ہر جگہ موجود ہے. میں اللہ نے فرمایا اللہ عرش پر مستوی ہے، اور تمہارے فلان عالم نے کہا ہر جگہ موجود ہے، وہ کیسے ہے؟ کہتے تحقیق کر کے بتاؤں گا. 40 سال کہاں لگا دیا تم نے؟ تم یہ بھی تمہارا رب کہاں ہے ابھی تک تمہیں پتہ نہیں ہے، 40 سال کس چیز پہ لگایا تم نے؟ سبحان اللہ، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں باتیں تلخ لگتی ہیں لیکن سچ، واللہ وقت پہلے سے کم ہے، اسے صحیح طریقے پہ صرف کرو. صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہوتی، صرف نالج حاصل کرنا یا علم حاصل کرنا نہیں ہوتا، یہ کافی نہیں ہے. صحیح علم حاصل کرو، صحیح طریقے سے حاصل کرو، بات یہ ہے. اور صحیح علم حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، سلف کے راستے کو اپنانے سے. اور سلف کے راستے تک پہنچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، سلف علماء سے علم حاصل کرنے سے، جو وفات پا چکے ان کا علم ابھی، وہ پیچھے نہ مال نہ دولت کچھ نہیں چھوڑ کے گئے. علامہ البانی بھی 60-70 سال کی عمر میں سائیکل چلایا کرتے تھے، سبحان اللہ، کوئی مال دولت نہیں چھوڑ. کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ یہ علم چھوڑ کے گئے ہیں. جیسے کہ انبیاء، انبیاء نے کیا چھوڑا؟ کوئی مال دولت چھوڑ کے گئے ہیں؟ یہ علم چھوڑ کے گئے ہیں وراثت میں. اور یہ علماء بھی علم چھوڑ کے گئے ہیں. تو جو وفات پا چکے ہیں ان کا علم موجود ہے، محفوظ ہے الحمدللہ، اور تراجم بھی ہو چکے ہیں. سلف طلاب علم الحمدللہ علماء بہت محنت کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، انگلش میں ہے، اردو میں، عربی میں، اور کئی زبانوں میں بھی الحمدللہ ترجمے ہو چکے ہیں. علم تو موجود ہے لیکن حاصل کرنے والے کتنی اور کون ہیں؟ سوال یہ ہے، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کس سے علم حاصل کر رہے ہیں؟ میں کس سے علم حاصل کر رہا ہوں؟ 20 لوگ ہیں, سب 20 علماء سے علم حاصل کرنا ہے کیا؟ مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کتنی علماء سے علم حاصل کر کے آئے ہو یا کیا علم حاصل کر کے آئے ہو؟ سبحان اللہ. اور جو علماء زندہ ہیں حفظہم اللہ, ان کی دروس ابھی جاری ہیں, جس کو عربی آتی ہے تو ضرور ان سے علم حاصل کرے, استفادہ حاصل کرے, اگر نہیں آتی ہے تو طلاب علم موجود ہیں, ان کی کتابیں ہیں, ان کے لیکچرز ہیں, ترجمے بھی ہوتے ہیں, اور الحمدللہ انگلش میں بھی موجود ہیں. انگلش میں ماشاءاللہ بہت کام ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے, انگلش میں موجود ہے, اردو میں بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. طلب سب کو توفیق عطا فرمائے, مزید ثابت قدمی عطا فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. کیا چیز؟ تزکیہ اور تصفیہ. بھائی کا سوال, تزکیہ اور تصفیہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں اور معنی بھی ایک ہے دونوں کا. صفائی کرنا اور پاک کرنا ایک ہی بات ہے. تزکیہ کا لفظ جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے, اور تصفیہ جو ہے وہ بھی تزکیہ کے معنی میں آتا ہے. کوئی خاص دونوں میں فرق نہیں ہے. بعض علماء تزکیہ کی بات کرتے ہیں اور بعض تصفیہ کی بات کرتے ہیں. وہ یاد رکھیں, تربیت سے پہلے تصفیت لازمی ہے. تو تزکیہ, اسے قرآن میں اکثر دیکھیں تزکیہ, تزکیہ کی بات آتی ہے اور پھر اس کے اوپر بعد میں تربیت ہے. تو بغیر تزکیہ کے تربیت ممکن نہیں ہے. جزاک اللہ خیر.